بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا رنگ ترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آفیاں گزر گیا جہاں نہیں گزر ہوا وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا سب رات شوق و شوق اور محبت کے ساتھ روشی پڑے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتهائي قابل الاحترام حضرات علماء کرام معزز و محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اسلام آباد کے غیور مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کے جانساروں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس کراچی کمپنی کے اس وسیع اور عزیز مقام پر منعقد ہو رہی ہے قریباً 6 سال بعد مجھے دوسری مرتبہ اس اسٹیج پر آج حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میں حیران ہوں کہ جب آج سے 6 سال قبل میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت حاضرین کی تعداد آج کی اس کانفرنس کے مقابلے میں قریباً 8واں حصہ تھی. الحمدللہ تعالی ہر سال یہ تعداد 100% بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ بات بڑے ہی وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور خصوصی کرم کے ساتھ اتنی بڑی کانفرنس جو سپاہ صحابہ موجودہ حالات میں یہاں کر رہی ہے, ابھی تک کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت نہ ایسی کانفرنس کر پائی ہے اور نہ کرے گا کرنے پر قادر ہے. یہ کیا ہے؟ ہم سے بڑے بڑے علماء تقویٰ اور طہارت کی جبل احد خوبصورت الفاظ اور علم و ادب کے ساتھ گہری وابستگی کے باعث نہایت ہی پرمغز اور شیریں گفتگو کرنے والے ترنم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو مشہور کرنے والے خطیب آج چند 100 افراد جمع نہیں کر پاتے, جبکہ سپاہ صحابہ کی عام سے کوئی ساتھی کسی جگہ پر حاضر ہو جائیں تو بہت بڑی تعداد سامعین کی ہوشیار کی جان ساروں کی چلی آتی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لفاظی خطابت اور آدمی کا نہایت ہی ترنم کے ساتھ خوبصورت آواز میں گفتگو کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک کشش رکھنے والی چیز ہے, لیکن لوگوں کو الفاظ سے ہٹ کر جو چیز کھینچ کر لاتی ہے, جو چیز انسانوں کے دلوں میں اثر پیدا کر کے انقلابی کیفیت پر پڑ کر کے انہیں ساری رات کھڑا رکھنے پہ مجبور کرتی ہے, وہ جماعتوں اور شخصیات کا کردار ہوتا ہے. سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر ثقافت نہیں بولتی, سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر لفاظی نہیں ہے, سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر کردار بولتا ہے, سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر قربانیاں بولتی ہے, سپاہ صحابہ کے اسٹیج پہ خون بولتا ہے, سپاہ صحابہ کے اسٹیج پر اسیروں کی قربانیاں بولتی ہیں, اور کردار اور قربانیاں یہ ایک ایسی آواز ہے کہ دنیا کی کوئی خوبصورت آواز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مجھے معلوم ہے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو صرف سپاہ صحابہ کے ذمہ داروں کو دیکھنے آتی ہے کہ یار دیکھ لو, پتہ نہیں کل ان کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں, صرف دیکھنے آتی ہے. اور دوستو دوست کئی دشمن اس لیے آتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, ٹکریاں بیڑیاں پہن کر بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو پھولوں کے ہار اور ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے توڑ کر کہتے ہیں, جو اسٹیج پہ کہتے ہیں وہی ایوان میں کرتے ہیں اور وہی زندہ میں کہتے ہیں. اور دوستو کلمہ حق ہوتا ہی وہ ہے, کلمہ حق کہتے ہی اسے ہیں جسے تخت پہ بھی بیان کیا جائے تو تعداد پہ بھی بیان کیا جائے. میں آج ان لانے کانفرنس پر اس گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس. تھوڑی سی
اگر ممکن ہے تو یہ کلاس بھی کھول دیں. انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے, ڈر مرنے والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ غصت اتنی ہو گئی ہے, اب کنارے مناتے کیا کریں, کوئی بھی کنار بھی بچھا دیں اس کے اوپر بیٹھ جائیں, مگر یہ جو ہے نا یہ بین الاقوامی ہے, بیٹھ جائیں سکون سے بات سنیں. کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ تھوڑی بولیں توجہ آپ کے بھی لوگوں کی طرف. کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ پیغمبر انقلاب کانفرنس. اور میں نے آپ کی توجہ ایک ایسے نقطہ کی طرف دلانی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کانفرنس سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کا موقف ثابت ہوتا ہے, اور آپ تشیع کا, راستیت کا, اسلام کے دشمنوں کا, اسلام کے مخالفوں کا پورا کا پورا پروگرام, ان کی پوری سازش اور سارے کے سارے پروپیگنڈے کا توڑ صرف ایک بات ہے, ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو پیغمبر انقلاب تھے. بولیے جو پیغمبر انقلاب تھے. ہمارا دعویٰ ہے حضور آئے, آپ کے آنے پر انسانیت شرک و کفر, ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں پھٹک رہی تھی. آپ کے آنے سے قبل انسان درندوں سے بھی زیادہ خونخوار اور درندوں سے بھی زیادہ خوفناک کیفیت میں زندگی گزار رہا تھا. اس کی کیا کیفیت تھی؟ شاعر سے بیان کرتا ہے, درف شاہی نے تیری تابعی اس لیے, بلکہ مولانا حالی کہتے ہیں, قبیلے قبیلے کا پتھ ایک جدا تھا, کسی کا حکم تھا کسی کا سفا تھا, یہ غزہ کے تو وہ نالا کا فدا تھا, اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا, نہایت اقلیت کے تھا یہ انور اندھیرا تھا سہاران کی چوٹیوں پر, پیدا جو ہوتی کسی گھر میں دختر تو خوف شرافت سے بے رحم مگر پھر دیکھتی جبکہ شوہر کے دیور کہیں زندہ گاڑا تھی اس کو میں جا کر وہ گودا کی نفرت سے کرتی بھی کھاٹ کھانی جڑے سانپ جیسے کوئی جلنے والے. کیفیت یہ حضور تشریف لائے, آپ نے انسانوں کی فطرت بدل دی, آپ کے تشریف لانے سے انسانیت کا مزاج بدل گیا, آپ کے آنے سے انسانیت پر کیا کیا احسان ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احسانات ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں پر نہیں پوری انسانیت پر ہیں. ایک احسان عظیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر یہ ہے, ایک بہت بڑا انقلاب یہ ہے, جب رسول اللہ تشریف لائے اس سے پہلے کیا تھا, انسان پھیر بکریوں کی طرح پکا کرتے تھے. آج جو علماء کرام ہیں, طلباء ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, غلام ہوتے تھے, لونیاں ہوتی تھیں, بازار لگتے, بازاروں میں جس طرح آج مویشی جانور دکھتے ہیں, بھیڑ بکریاں دکھ رہی ہیں, ایک وقت تھا کہ بازاروں میں انسان دکھتے تھے. آدم علیہ السلام کے بعد سے نہ معلوم کر سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ انسان دکھتا چلا آ رہا تھا, انسان انسان کا غلام تھا, دوسرا انسان انسان کا مالک تھا, غلام انسان کی کیفیت کیا تھی, مالک اسے ذبح کر دے پوچھنے والا کوئی نہ تھا, مالک اسے قتل کر دے سوار کرنے والا کوئی نہ تھا. اسلام نے یہ انقلاب دنیا میں پیدا کیا, پیغمبر اسلام کی رحمت انسانیت پر ایسی آئی, آج پوری دنیا میں گھومو تمہیں غلامی کا کہیں نام و نشان نظر کہیں کوئی غلام ہے اس وقت دنیا میں؟ یہ جو غلامی کی خاتمہ ہوا انسانوں کے پھیر بکریوں کی طرح بکنے کی ایک کبھی اور پوری رقم جو لاکھوں کتنے ہزار سال سے چلی آ رہی تھی اسلام کے آنے سے ختم ہوئی. یہ ایسا احسان ہے اسلام کا, پیغمبر اسلام کا انسانیت پر, کہ اس احسان کے ذریعے مسلمان بھی ہے اس احسان کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے کافر بھی نظر آتے. لیکن میں عرض کر رہا تھا ہم مسلمان, ہم سپاہ صحابہ والے, ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب تھے.
پیغمبر آپ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا یا ناکام انقلاب؟ بولیے بولیے کامیاب انقلاب یا ناکام انقلاب؟ کامیاب انقلاب انسانوں کے مزاج بدل دیے، کیفیات بدل دی، اوس و خزاز کی دشمنیاں نیست و نابود ہو گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کی جان کے تلاشی لوگ اور ایک دوسرے کی جان کو تحفظ دینے والے بن گئے۔ آپ کے آنے سے وہ لوگ جو دنوں کی طرح زندگی گزارتے تھے قرآن کریم ان کی صداقت ہمارے بیانت کو بیان کرتے ہوئے، قرآن کریم ان کے انداز کے سیاحت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اشد ساری روح ہو گئی لوگ، آج ان کی کفیت بھی ہو گئی ہے، داخلوں کے لیے سخت ہے، آپس میں شیو شکل ہے۔ یہ انقلاب کس وجہ سے آیا؟ رسول اللہ کی وجہ سے آیا۔ جی چاہتا ہے کچھ تفصیل بیان کر کے وہ بات کہہ دوں، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ شروع میں بیان کر دوں تو اگلی بات آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ہمارا اور شیعہ کا اختلاف ہزاروں چیزوں پر ہے، ایک اختلاف ہمارا یہ ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا، رسول اللہ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا، اور شیعہ کہتا ہے رسول اللہ کا انقلاب ناکام انقلاب تھا۔ مثال دکھائیے کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے سب کی زندگیاں بدل دی، سب کی سیڑھیاں بدل گئی، سوچ بدل گئی، انداز بدل گئے، کیفیات بدل گئی، بلکہ آپ کی انقلابی نگاہ اور آپ کی نگاہ پر تاثیر اتنا اثر رکھتی تھی کہ ایک شخص اگر ایک لمحہ کے لیے بھی سادگی ایمان ہو کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا پھر زندگی بھر اس میں ایسا انقلاب رہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے پایا استقامت میں لرزش پیدا۔ ہمارا دعویٰ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا۔ جب اس کے برعکس ایک قوم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کیسا انقلاب کامیاب کہتے ہیں، جب تک تو رسول اللہ رہے، آپ کے جانسار آپ کے ساتھ رہے، آپ کے فدائی آپ کے ساتھ رہے، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے سوائے تین آدمیوں کے سب مرتد ہو گئے، سب کافر ہو گئے، سب بدل گئے، سب جہالت کی دنیا میں چلے گئے، سب کفر کی دنیا میں واپس لوٹ گئے۔ مجھے بتلاؤ، ایک شخص کئی سال تک محنت کرتا ہے، کئی سال میں کس جماعت کا خلاف چھوڑا، کس جماعت کا کردار بدلا، کس جماعت کی سوچ بدلی، کس جماعت کا انداز بدلا، کس جماعت کو لے کر کبھی میں کبھی سڑک کے میدان میں، کبھی روز کے میدان میں، کبھی خندق ہو جاتی روز کے میدان میں، کبھی ہنر کے اخلاق میں شریک ہوئے۔ وہ جماعت جو غریبت کے ساتھ ساتھ چلی، جو انگاروں کے ریت کی چلی گئی، پیر کے ٹھوکے کے ہو گئے چوک کی چلی گئی، تحتار پہ درخت کی چلی گئی، اور آپ کے میدان میں جتنے جماعت کی چلی گئی، کبھی کسی میدان میں پیچھے رہی تھی۔ یہ انقلاب کا سب تھا، یہ کامیاب انقلاب تھا۔ مجھے بتلاؤ، جو کہے وہ ساری جماعت رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد مستق ہو گئی، گمراہی اور ضلالت کے میدانوں میں چلی گئی، ایسا کرنے والا حضور کے انقلاب کو کامیاب کرا دیتا ہے؟ ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسا موقف پیش کرنے والا کیا کہتا ہے کہ حضور کا انقلاب ناکام انقلاب تھا؟ حضور کا انقلاب ناکام انقلاب تھا، جبکہ مسلمان سپاہی صحابہ یہ کہتی ہے حضور کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا۔ کامیاب انقلاب، ایک نظر بھر کر ایمان کی حالت میں جس نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا، بس پھر رب العالمین نے اسے ایسا بنا دیا۔ شان اور مرتبہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے روز کچھ وقت بڑی مل جائے جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر بھر کے رسول اللہ کو دیکھا، یا نگاہ نبوت اس کے چہرے پر گئی، دنیا ولیوں سے بھر جائے، غوث قطب دالوں سے بھر جائے، وہ اس صحابی کی جوتی کی مٹی کے مقابلے مل گئے۔ میں نہیں کہتا یہ کوئی جذبات نہیں، شرم نوائی نہیں، یہی بات فرمائی تھی
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد، بہت بڑے محدث اور تصوف کے سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان سے پوچھا گیا، حضرت ارشاد فرمائیے عمر ابن عبد العزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا مرتبہ بڑا ہے؟ وہ دور تھا بنو عباس کا جو اگلی دشمن تھے بنو امیہ کے، یہاں تک کہ جب ان ظالموں کا دور آیا بنو امیہ کی قبر کھود کر ہڈیاں نکال کر عمارت جلا دی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا نام سننا برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا سوال کیا تم نے؟ یہ نسبت خاطرہ بال میں پاس ایک سرے مٹی کے سخت کو کیا نسبت ہے سورج اور آسمان سے؟ تم نے سوال کیا عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور عادل کا دور تھا، انصاف کا دور تھا، خلاف راستہ کا ایک نمونہ تھا۔ ہاں یہ وہی دور تھا جب ایک شخص جنگل میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہا تھا، اچانک اس کے سامنے ایک منظر آیا، وہ پہاڑ کی چوٹی میں کھڑے ہو کر رو پڑا، روتے ہوئے اس نے کہا اور جنگل کے لوگوں میں تمہیں بتلا رہا ہوں، آج عمر ابن عبدالعزیز ساتھ ہو چکا۔ کسی نے کہا جنگل کے چرواہے تجھے یہاں کس نے خبر دی کہ عمر ابن عبدالعزیز ساتھ ہو گئے ہیں؟ کس نے بتلایا؟ کوئی تیرے پاس کاسٹ آیا، پیغمبر آیا؟ کوئی تیرے پاس خلیفہ آیا؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، میرے پاس کوئی تار تاری سون نہیں، یہ تو آج کے دور کی باتیں ہیں، کوئی پیغام نہیں۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں آج عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے جا چکا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب سے عمر ابن عبدالعزیز تاج خلافت پہن کر مسند اقتدار کے جلوہ افروز ہوئے تھے، اس روز سے حالت یہ تھی میری بکریاں اور بھیڑیاں ساتھ ساتھ چڑھا کرتے تھے، ایک گھاٹ پہ شیر بکری پانی پیتے تھے، مگر کبھی بھی بھیڑیوں کو جرت نہیں ہوئی کہ میری بکریوں کی طرف میں نے آپ سے دیکھ لی۔ دو سال گزر گئے، آج میں نے اچانک دیکھا بھیڑیا بکری پہ حملہ آور ہو گیا، میں یہ سمجھ گیا کہ آج عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے کوچ کر گیا۔ اگر عمر ابن عبدالعزیز ہوتے تو آج یہ کچھ نہ ہوتا۔ تاجر حضرات مسلمانوں، میں تمہیں کہتا ہوں یہ بھیڑیے یہ خون خراب تمہیں ہے جب تمہیں نہ چاہیے، کس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں نظام اسلام نہیں ہے؟ اسلام ہوتا انسان تو انسان کسی دریدے کو بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کو نوچ کھاتا یا کسی بکری میں حملہ ہو جاتا۔ اسلام صرف انسانوں کا نہیں بلکہ حیوانوں کی بھی عزت کا، حیوانوں کی بھی جانوں کے محافظ ہے۔ اسلام کی بہاریں آئیں گی، نہ تمہیں ٹیکس دینا پڑے، اسلام کی بہاریں آئیں گی، نہ تمہیں کسی ظالم کے سامنے رحم کی بھیک مانگنی پڑے، اسلام کی بہاریں آئیں گی، دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ، کسی کو تمہاری دکان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے دوری کے نتیجے ہیں آج اس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے، چور کا کل اٹھیرے سر عام تندر رہے ہیں، شرافت منہ چھپا کر رو رہی ہے، شریف اپنے گھروں میں ترک بیسا ہوا ہے، گنڈا بدماش گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کافرانہ نظام انگریز کے دیے ہوئے نظام کا حصہ ہے۔ اگر آج اسلام ہوتا کسی انسان کو جرت نہ ہوتی وہ دوسرے انسان کے دست ظلم دراز کرتا۔ کیوں؟ کہ اسلام کی برکات یہ ہے، انسانوں کے مزاج میں تو تبدیلی آتی ہی آتی ہے، درندوں کا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ تو بھیڑیے نے جب بکری پہ حملہ کیا تو فوراً چرواہے نے کہا، چنانچہ چند دنوں کے بعد چرواہے کی بات سرد ہو گئی، بالکل اسی وقت جب بھیڑیا بکری پہ حملہ آور ہو رہا تھا عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے جا رہے تھے۔ یہ ہے کیفیت اتنے بڑے عظیم خلیفہ راشد، ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا آپ کا مرتبہ بڑا یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جواب دے رہے فقیر امت، رئیس المحدثین، رئیس الصلحاء، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا سنو بات، تم کہتے ہو ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غیر صحابی کے ساتھ کیا طرح تفاوت اور کیا مناسبت ہے؟ فرمایا سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ کی معیت میں سفر کر رہے تھے، اس سفر کے دوران جو گرد و غبار اڑا اور وہ اڑتے ہوئے کسی کے کپڑے پہ آیا، کسی کے پگڑی پہ آیا، کسی کے جوتے پہ آیا، کسی کی سواری پہ آیا، وہی گرد و غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں چلا گیا۔ گھوڑے کی ناک کا محل، یہ ناک کی محل ایسی چیز ہے، گھوڑا تو گھوڑا ہے، انسان کے اپنے ناک کی محل بھی انسان کے لیے قابل نفرت بن جاتی ہے اور انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو محل جمع ہو گئی ہے، اس محل کا مقابلہ بھی عمر ابن عبد العزیز نہیں کر سکتا۔ حضرت امام بخاری کے استاد فرما رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خود تبت عظیم میں سے ہیں، اتنی بڑی عظیم شخصیت، جب سوال کرنے والا حیران ہو گیا، حضرت کیا بات کیا دی، کہاں عمر ابن عبدالعزیز ایسا خلیفہ راشد اور کہاں امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی میں کیوں کہا کی؟ فرمایا حیران ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، اب میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی۔ فرمایا میں نے کہا تھا اس گرد و غبار سے محل بنے جس گرد و غبار میں امیر معاویہ گھوڑے پہ سوار ہو کر رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ عرض کیا جی بالکل آپ نے یہی فرمایا۔ فرمایا آپ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ ساتھ مبارک دے رہے ہیں، آپ کے وجود مقدس منظم مطار وجود سے ایک سانس باہر آ کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، وہ سانس جو فضا میں تحلیل ہوا اس کا کروڑ حصہ فضا میں اس گرد و غبار سے بھی مل گیا ہوگا۔ جو گرد و غبار اٹھ رہا تھا، وہ گرد و غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں پہنچا، امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار ہے تم اسے میں کہہ رہے ہو، میں اس میل میں پلے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ کے کروڑ میں حصے کو لے کر رہا ہوں، اور جس میل میں رسول اللہ کے ساتھ کے موجود ہو پوری دنیا مل جائے، چاہے بڑے کتر بات کیوں نہ ہو، وہ اس میل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو جب ایک بات کر لینے دو، نعرہ زیادہ لمبا نہ کیا کریں، گفتگو کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے مقام صحابیت مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کا، یہ دعویٰ ہے رسول اللہ کا انقلاب کامل انقلاب تھا، رسول اللہ کا انقلاب کامیاب انقلاب تھا۔ میں بڑی تفصیل سے اس پر نظر رکھتا ہوں، آج اتنی سائنسی ترقی ہے، آج اتنا عروج ہے، آج انسانیت میں جتنا شعور ہے، آج انسانوں میں جتنی تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اس ساری تبدیلی اور سارے شعور یہ رات کے آگے رات کے وقت میں آج یہ کمکم روشن ہے اور مشنیں چل رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو، یہ باقی چیزیں ہو، سیاسی ترقی ہو یا روحانی ترقی ہو، یہ سب رسول اللہ کے انقلاب کی وجہ سے، یہ سب رسول اللہ کے درف سوانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درف سوانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نقشے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا وہ جو نقشے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں سے مسیحا کر دیا، جو اپنی زندہ بچیوں کو، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ کر گور کر دیا کرتے تھے، آج انہیں یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سنو اگر کسی شخص کے نکاح کے بعد چار بیٹیاں ہوں، چار جوان ہو جائیں، انہیں صحیح تربیت دے، تعلیم دے پھر ان کا مناسب جگہ نکاح کر دے، میں محمد کو شخص کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی نے سنا، پہلے شادی نہیں کی تھی، فوراً شادی کی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تین بیٹیاں ہوں آپ نے فرمایا میں پھر بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی نے کہا اگر دو بیٹیاں ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی جنت کے دامن ہوں. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، توجہ ہے، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو. حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی اس نے اسے تربیت دی، اسے پالا، اسے تعلیم کی دین کی، پھر اس کا نکاح کر دیا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہاں معاش لو گے کہ بچی پیدا ہو جائے تو لوگ منہ چھپا کر گئے، بچی پیدا ہو بڑی ہو جائے زندہ اٹھا کر تربور کر دی جائے، زندہ سفر کر دی جائے، کہاں یہ کیفیت کہ بچی باہر سے آگ بنی ہوئی تھی، کہاں یہ کیفیت کہ بچی کا پالنا جنت میں دخول کا باعث بن جائے. کہاں یہ کیفیت بچی باہر سے رحمت بن گئی، بچی باہر سے نجات بن گئی. یہ انقلاب تھا، کہاں یہ بات انسان کیا ضرورت تھا. یہ کیفیت تھی. اونٹ ہے آج اونٹ کی ایک تار کاٹ دی، بتا رہے ہیں اونٹ چلا رہا ہے، اپنے رات کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، تانے مار رہے ہیں، ان ظالموں کو کوئی فکر نہیں. آج اونٹ کی تار پکائی کھائی، دوسرے دن دوسری تار کاٹ لی، تیسرے دن تیسری تار کاٹ لی، یہاں تک کہ زندہ جانور کاٹ رہا تھا، یہ ترس رہا تھا، اس کے حصے کاٹ کاٹ کر کئی دن تک کھاتے رہتے. ایسا کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے کہ جب تک جانور زندہ ہے گوشت خراب نہیں ہوگا. کہاں جانوروں کے سن اور کہاں جس قدر ایک دوسرے کے حامی اور جان خان، ایک دوسرے کے رفتار کہ پیاس کے لبوں کی شکر، پانی پانی کی صدا، الحتش کی آوازیں. جب تک آزاد بھائی پانی کا مشکلہ لے کر آیا اور لبوں کو رکھا پانی پلانے کے لیے، دوسری طرف سے ایک زخمی کے کرانے کی آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں پانی. اس زخمی نے آواز سنی، کہا بھائی جان جب تک میرے دوسرے بھائی کو پانی نہیں پلاتے میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا. کہاں جانوروں کے سن، کہاں ایک دوسرے کے خون کے ہر وقت تڑپنا، اور کہاں اپنی ویو سلون آرام کسی منو کال بھی خسا تھا. یہ آیات کب نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کو مہمان لے کر گھر میں آئے، بیوی سے کہا کچھ ہے مہمان کے لیے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، چھوڑا سا کھانے کا سامان ہے، تو کھائے تو میں بھوکے رہوں، میں کھاؤں تو بچے بھوکے رہے، بچوں کو کھلا دیں، ہم دونوں بھوکے سوئیں گے. کہنے لگا ہم بھوکے سو جائیں گے، بچوں کو کھلا کے سلا دو، وہی کھانا تیار کرو تاکہ مہمان کو کھلا دو. کھانا تیار ہوا، اس نے کہا مہمان کو کھلانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ تو سانپ کہہ کر کھائے، میزبان شریف کے تمام بنے. کہنے لگا ٹھیک ہے میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، تو یہ کرنا کہ تو دیا کی لو بڑھانے کے بہانے پر کھانا اور دیا کو بچھا کے چلے جانا. اس نے ایسے ہی کیا، دیا بجھا لیا، مہمان کھانا کھاتا تھا، میزبان ایسے ہی منہ ہلاتا تھا، میزبان کی بیوی بچے بھوکے سو گئے ہیں، مہمان پیٹ بھر کے سو گیا. یہ انقلاب پیغمبر ہے. یہ تبدیلی کس نے پیدا کی؟ یہ رسول اللہ کی تعلیمات نے، رسول اللہ کی صحبت نے ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ قرآن نے خود کہا بھائی سرون عالم ملوکان بھی خساسا. میرے پیغمبر تیری جماعت سے کیا کہنے ہیں، یہ تو اپنی جان پر بھی دوسروں کو ترجیح دینے والے بن گئے. پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انقلاب لائے؟ آپ کے آنے سے پہلے بتوں کے آستانے آباد ہیں، آپ کے آنے سے پہلے غیر اللہ کے دروازوں پر انسانیت کی زمینیں نیاز چکی ہوئی ہے، آپ کے آنے سے پہلے انسان کیسی غریبوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، مگر آپ آئے ایک ایک آستانے باطل سے ایک ایک شخص کے سر کو اٹھا کر خدا کے آستانے پر سب کی زمینیں نیاز کو چکا کر پیغمبر نے وہ انقلاب پر برپا کر دیا کہ قیامت کی صبح تک اس انقلاب پہ حرف نہیں آ سکتا. آج ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو مذہب و عقیدہ اسلام ہے، یہ مکمل اسلام ہے یا ناقص اسلام ہے؟ بولیے مکمل ہے یا ناقص؟ قرآن ہمارے پاس مکمل یا نامکمل؟ اسلام مکمل یا نامکمل؟ اگر 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر اسلام کو نازل ہونے والا قرآن مکمل ہے، 1400 سال کے بعد بھی پیدا ہونے والے انسانوں کے پاس اسلام مکمل ہے، کسی سے اندازہ لگا دو کہ پیغمبر کا انقلاب کتنا کامیاب انقلاب ہے. دنیا میں بڑے انقلاب آئے، بڑے انقلاب آئے، یہ آپ کے پڑوسی ملک میں ایک انقلاب آیا. آج جب بار آپ پڑھو آپ کو حیرانی ہوگی، 20 سال پہلے جو انقلاب سنونی لے کر آیا، ابھی 20 سال کا عرصہ نہیں گزرا، لوگ اس انقلاب سے توبہ کر رہے ہیں، خاتمے پر چلے انقلاب آ چکا ہے، اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں ہمیں سنانے والے انقلاب سے نجات دلاؤ، ہم مصیبت میں پھنسے، ہمیں وہ انقلاب نہیں چاہیے. انقلاب فروش دنیا کے انقلابات کی تاریخ پڑھو، یہ رشیا میں انقلاب آیا، 70 سال سے زائد نہیں کر سکا، موجود کا انقلاب ہے، ناکام ہو چکا. بڑے بڑے لیڈروں، بڑے بڑے رسالوں، بڑے بڑے مسلموں، بڑے 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 رہنماؤں کے انقلاب 20 سال 25 سال 100 سال کے بعد دم توڑ کے آج کسی کا نام و نشان نہیں ہے. ان کے انقلاب کی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں. میں نے رسول اللہ کے انقلاب کی داستان تمہارے سامنے موجود ہے. یہ کامیاب انقلاب نہیں تو 1400 سال کے بعد پیغمبر کے نام پہ کانفرنس ہوتی ہے، دور خلاف میں ہزاروں لوگ جمع ہو کر اپنے پیارے پیغمبر کی باتیں سنتے ہیں، 1400 سال کے بعد جس کے انقلاب کا ایک ایک لفظ زندہ ہو، جس کی سنت کا ایک ایک انداز زندہ ہو، جس کا قرآن کا ایک ایک حرف زندہ کر رہے ہو، اس کے انقلاب کو کوئی ناکام انقلاب نہیں کہہ سکتا. یہی جھگڑا ہے، یہی جھگڑا اس پر صاحب کا، کوئی کرسی قرار دولت کی جنگ نہیں ہو ہماری شیعہ سے. شیعہ کہتا ہے رسول اللہ کے نازل ہونے والا قرآن بدل گیا، حضور کے نازل ہونے والا قرآن بدل گیا. اور مسلمانوں، اسلام آباد کے لوگوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، میں شیعہ سے کہتا ہوں، لاؤ اپنی کتابیں، تمہاری کتابوں میں ہم تمہیں دکھاتے ہیں، ایک دو تین نہیں، تمہاری کتابوں میں تمہارے ائمہ کے 2000 قرآن تم نے نقل کر رکھے ہیں. اللہ کا قرآن بدل گیا، اللہ کا قرآن بدل گیا، اللہ کا قرآن بدل گیا. اس کے مقابلے میں تم اپنی کتابوں سے اپنے کسی امام کا صرف ایک قول نہیں دکھا سکتے کہ یہ قرآن مکمل ہے بدلا نہیں، ایک قول نہیں دکھا سکتے. یہ تحریف قرآن کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے خلاف 2000 شیعہ کی کتابوں میں رہتے ہیں، قرآن بدل گیا، قرآن تبدیل ہو گیا، مگر ایک روایت ایسی نہیں کہ جس میں، ایک روایت ایسی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ قرآن بدلا نہیں، یہ قرآن تبدیل نہیں ہوا. مجھے آپ بتلائیں، جو قوم یہ کہے حضور پہ نازل ہونے والا قرآن بدل گیا، تبدیل ہو گئی، وہ پیغمبر کے انقلاب کو کامیاب اور مکمل انقلاب مان سکتا ہے؟ مان سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے کانفرنس کا نام رکھا ہے. اگر میں نے مزید شری کی آپ کو اندازہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اللہ کی یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، قیامت کے بھی آ سکتا ہے، مگر قرآن کا کوئی حرف بدل بدلے گا تو مولانا، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بادشاہ بدل جائے، حکومتیں بدل جائے، نسلیں بدل جائیں گی، مگر قرآن کا ایک حرف بھی کوئی بدل سکتا ہے؟ آج دنیا میں تو رہ انجیل، زبور، بائبل سب کا آسمانی کتابیں، آپ حیران ہوں گے یہ کتابیں جس زبان میں اتری تھیں آج دنیا میں وہ زبان نہیں ہے. آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انجیل جس زبان میں اتری تھی مجھے اسی زبان میں یاد ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. زبان محفوظ نہیں، کتاب محفوظ کیسے رہ سکتی تھی؟ یہ یقین ہے جو انجیل اسلام آباد سے چھپے، جو کراچی سے چھپے، دونوں میں فرق، جو اردو کی ہے وہ انگلش کے خلاف، جو انگلش والی ہے وہ فرانسیسی کے خلاف، ہر زبان کی انجیل کو ہے قبول کر لیا ایک دوسرے کے خلاف, لیکن پوری دنیا گھومو تمہیں قرآن کے نسخے ملے, قرآن ملے, اربا ملیں گے, مگر کسی نسخے میں ایک زبر دے کا بھی فرق, ایک زبر دے کا فرق نہیں پاؤ گے. ایک نئے مسلم اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتا ہے, کہنے لگا میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ دنیا کے کئی مذاہب ہیں, ہر مذہب کہتا ہم سچے ہیں, سچا مذہب کون سا ہوگا؟ کہتے ہیں ایسے میرے ذہن میں بات آئی کہ جو مذہب سچا ہوگا وہ بدل نہیں سکتا, جو مذہب حق ہوگا خدا کو پسند ہوگا, خدا خود اس کی حفاظت کر رہا ہوگا, دنیا والے اس مذہب کو بدل. کہتے ہیں یہ سوچا تو میں نے یہ کیا کہ تورات کا نسخہ لیا, اسے کتابوں کو لایا, اپنی مرضی سے چند جگہ میں نے غلطیاں کی, کمی بیشی کی, چھپوا دیا, تفصیل ہو گیا, مگر کوئی آدمی مجھے پوچھنے نہیں آیا. یہی حال میں نے تورات ضرور انجیل کے ساتھ کیا, ہندوؤں کی بیت کے ساتھ کیا, اور مذہبی کتابوں کے ساتھ کیا, کوئی پوچھنے نہیں آیا. پھر جاتا میں نے قرآن پاک لکھا, اس میں کئی جگہ پر رد و بدل کی, تبدیلیاں کی, غلطیاں اپنی طرف سے داخل کی. جب قرآن شائع ہو گیا کہتے ہیں چند دن نہیں گزرے میرے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے, نو عمر بچے میرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. میں نے بچوں سے پوچھا کون ہو, کہنے لگے قرآن پاک پڑھنے والے طالب علم ہیں. میں نے کہا علم ہو, محدث ہو, مفسر ہو, کہنے لگے نہیں, کوئی ایک پارے کا حافظ, کوئی دو پارے کا حافظ, کوئی پندرہ بیس پارے کا حافظ. میں نے کہا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ ہم اسے بھی آئے ہیں. میں نے کہا وہ میں ہوں. وہ کہنے لگے قرآن آپ نے شاید کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل شاید کیا ہے. انہوں نے کہا پھر آپ قرآن لائے, آپ نے فلاں غلطی کی ہے, آپ نے فلاں غلطی کی ہے, آپ نے فلاں غلطی کی ہے. وہ کہتے ہیں جو بلا میں نے کب تک قرآن میں داخل کی تھی ان بچوں نے کافی بتلا دی, اور جو سارے ہو گئے جنہوں نے وہ بھی بتلا دی. کہنے لگا میں نے کہا جس کتاب کی حفاظت اللہ بچوں سے کر رہا ہو, رب العالمین جس کتاب کی حفاظت ان بچوں سے کروائے جو بچے مادری زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے مگر قرآن کے حافظ ہیں, وہ کتاب اصل کتاب ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ مسلمانوں حکمرانوں, ہمارا اصولوں سے کوئی اختلاف نہیں, ہماری کوئی لڑائی نہیں, لڑائی ہے اصول کی. اٹھاؤ شیعہ کا وہ ترجمہ مقبول, اٹھاؤ پاکستان کے چار اداروں نے ترجمہ فرمانے میں شاید کیا ہے. کون سا ترجمہ؟ ترجمہ فرمانے میں. اس پر مستقل ایک واقعہ آپ حیران ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان میں 3.5 مہینے میں مجھے رکھا گیا, تفتیش ہو رہی تھی. مجھے نہیں ملتا کہ کچھ شیعہ افسر میری آنکھوں کے پٹی شیعہ سے تفتیش کر رہے. مجھے کہنے لگے تم شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ ان کا جی بالکل کہتے ہیں. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کیا دلیل؟ میں نے کہا جی یہ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدلا ہوا ہے, یہ قرآن بدلا ہوا ہے. فوراً ایک افسر بول پڑا, کہنے لگے مولوی صاحب کیوں بولتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں خود شیعہ ہوں, ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, یہی قرآن ہمارے گھروں میں, ہمارا بالکل یقینی نہیں ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں. ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, ہم اس کو کامل مکمل مانتے ہیں, ہمارا ایسا عقیدہ نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جناب والا آپ اگر تقیہ کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا کوئی تقیہ نہیں. یہ بات جب دوسرے افسروں نے سنی, کہنے لگے مولوی صاحب پھنس گئے ہو نا, دیکھو آپ باہر تقریریں کرتے ہیں, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھو کہ یہ افسر کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں, ہم اس قرآن کو نامکمل نہیں مانتے. میں نے کہا میں دلیل سے بات کرتا ہوں, کہتا دلیل کو نام کیا جانتے, میں انکار کرتا ہوں. اب بڑی حیرانی, کہا ہوں چون کے طرح سے چلیے, آنکھوں کو پٹی ہے, دونوں ہاتھ پیچھے بھلے ہوئے ہیں, زخمی پورا جسم ہے, وہ چل رہا ہے, ان کے اوپر حکمران حجاج بن یوسف شہباز شریف ہے, وہ اپنی مرضی کروا رہا ہے, اس نے کئی دنوں سے جگوایا ہوا ہے, جگڑا تھا کھڑا رکھا ہوا ہے. پاؤں سوچ گئے, اتنے پاؤں سوچے مجھے خطرہ ہوا. کہ میری انگلیاں پھٹ جائیں گی تو پھٹ جائیں گی. اب کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, شہباز شریف اور نواز شریف کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, اور شاید پرویز مشرف صاحب تمہیں تمہارا قصور نہ بتا سکے. میں کہتا ہوں حکمران ہو ہمیں موقع دو, ہم بتلاتے ہیں ان سالموں کا قصور کیا ہے. تم نے جیتے جاگتے بیالیس نوجوان قرآن کے حافظ کاری تحقیق گزار بے گناہ نوجوان جیلوں سے نکلوا کر کہتے ہیں کیا قصور ہے. سنو میری بات, اسلام آباد کے لوگوں مجھے نہیں معلوم تم شاید ہڑتال کر کر کے نواز شریف کے ساتھی بن جاؤ, مجھے نہیں معلوم. ہڑتال تمہارا اپنا کام ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم خود کہتے ہیں حکومت سے کہ جو مطالبات کیا ہے اسے مانو اور تاجران کے ساتھ مت لڑو, انہیں تنگ مت کرو. لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں مسلم لیگیو آپ بہت تکلیفیں کرتی ہیں, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اب جب رہو کہ یہ اثر کیا رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں, ہم اس قرآن کو نامکمل نہیں مانتے. میں نے کہا میں تدیر سے بات کرتا ہوں, کہتا تدیر کو ہم کیا جانتے, میں ہی کہا کرتا ہوں. اب بڑی حیرانی کہا ہوں چون کے دانت سر میں آنکھوں کے پٹی ہے, دونوں ہاتھ پیچھے بھلے ہوئے ہیں, زخمی پورا جسم ہے, وہ چلا دے ان کے اوپر حکمران حجاج بن یوسف شہباز شریف ہے, وہ اپنی مرضی کروا رہا ہے. اس نے کئی دنوں سے جگوایا ہوا ہے, جگڑا تھا کھڑا رکھا ہوا ہے, پاؤں سوج گئے, اتنے پاؤں سوجے مجھے خطرہ ہوا کہ میری انگلیاں پھٹ جائیں گی, پاؤں پھٹ جائیں گی. اب کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, شہباز شریف اور نواز شریف کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے, اور شاید پرویز مشرف صاحب تمہیں تمہارا قصور نہ بتا سکے. میں کہتا ہوں حکمران ہو ہمیں موقع دو, ہم بتلاتے ہیں ان سالموں کا قصور کیا ہے. تم نے جیتے جاگتے بیالیس نوجوان قرآن کے حافظ کاری تحقیق گزار بے گناہ نوجوان جیلوں سے نکلوا کر کہتے ہیں کیا قصور ہے. سنو میری بات, اسلام آباد کے لوگوں مجھے نہیں معلوم, تم شاید ہڑتال کر کر کے نواز شریف کے ساتھی بن جاؤ, مجھے نہیں معلوم. ہڑتال تمہارا اپنا کام ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم خود کہتے ہیں حکومت سے کہ جو مطالبات کیا ہے اسے مانو اور تاجران کے ساتھ مت لڑو, انہیں تنگ مت کرو. لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں مسلم لیگیو تاجروں کی ہڑتال سے فائدہ اٹھانے کا سوچنا بھی نہ, تمہارے کرتوت سب جانتے ہیں. بیالیس نوجوان مسلمانوں تاجروں اسلام آباد کے لوگ اپنے بچوں کو دیکھو, پھر سوچو ان بے قصور بچوں کے چہروں پر سینوں پر گولیاں مار دی جائیں تو تمہارے دلوں پہ کیا گزرے گی. قرآن کا قاری جنہیں جج نے بے گناہ کہا, عدالتوں نے بے گناہ کہا, اور جو بے گناہ ہو کر گھروں میں آ رہے تھے انہیں گولیاں مار دی, صرف سپاہی صحابہ کے نوجوان شیعہ کے کسی آدمی کو گولی نہیں مار, صرف ہمارے نوجوان. یہ چھوڑو میں آپ کے ساتھ میرا کیا قصور تھا, کیا جرم تھا میرا, سوال اس کا جرم یہ تھا کہ میں جب جیل میں بیٹھے بیٹھے مسلم لیگ کو ہرا کر اسمبلی میں پہنچا تو مجھے شہباز شریف نے بلوایا, کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں. کیا بن جائیں؟ میں نے کہا جی کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے وزیر کے برابر مراحت ملے گی, گاڑی ملے گی, ٹیلی فون پر رقص ملے گا, کوچی ملے گی, مراحت ملے گی. میں نے کہا جناب والا اپوزیشن لیڈر بنانا تو اپوزیشن کا کام ہے, آپ حکومت والے ہیں, یہ فیصلہ اپوزیشن کر سکتی ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور اپوزیشن لیڈر کا مطلب ہے حکومت کا مخالف, حکومت کا. جب میں آپ کا مخالف ہوں گا آپ مجھے اپنا مخالف کیوں بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے اوپر اوپر سے مخالفت کرنا اندر اندر سے ایک ہوں گے, اندر اندر سے. میں نے کہا یہ منافقت مولوی نہیں کر سکتا, یہ چوکری پالیسی آدھا تاریخ نہیں کر سکتا. میں جا تمہاری مخالفت کروں گا یا تمہاری حمایت کروں گا, اوپر سے باہر اندر سے چھاپ اوپر سے مخالفت, یہ تو رنگی ہم سے نہیں ہوتی. کہنے لگا کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ. میں نے کہا اسے تو میں نے ہٹایا جیل میں بیٹھ کے میں نہیں ہوتا. کہنے لگا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اور میرے استاد مولانا منظور احمد چریوٹی ہم دونوں شریعت گروپ بنا رہے ہیں. تم اچھا کام کرو گے تمہارا ساتھ دیں گے, اپوزیشن صحیح بات کرے گی ان کا ساتھ دیں گے, تم دونوں غلط کام کرو گے دونوں کے خلاف تقریر کریں گے. کہنے لگا اچھا سدھی ہو سدھی. یکم مئی کو میٹنگ ہوئی, 6 مئی کو اٹھا کر مجھے جم میں بھیج دیا. یہ ہے جرم ہمارا کھڑا رکھا. زخموں کے باوجود مجھے بتلاؤ 117 کسی آدمی کے وجود پہ زخم ہو, اس کے زخموں پہ نمک ڈالنا مرچے ڈالنا کس جرم میں؟ اب پوچھتے ہو کہتے جی ہمارے یہاں شراب آ گئے, میں کوئی چھپڑی میں بچے ڈال دیتے. کہتے جی ایک پچھو آ گیا اس کا 1.5 inch لمبا ڈنگ تھا, تم انچی ٹیپ لے کے مل رہے تھے, کمال کی بات ہوگی. اور خدا کا کرنا دیکھو, جس کوٹھڑی میں میں نے 13 مہینے گزارے ہیں آج اسی کوٹھڑی میں شہباز شریف موجود ہے. اسی میں پرسوں میری آئی جی جیل خانہ جہاز سے ملاقات تھی, اس نے کہا مولانا میں تو خدا کے انتقام پر خدا کی قدرتوں پر حیران ہوتا ہوں, آپ کو اس نے کیا کر کہا تھا؟ مجھے آگر تھا اعظم دار کو اٹک میں بھیجو, خلاف کوٹھڑی میں رکھنا. کہنے لگا جس کوٹھڑی میں آپ کو دھوایا آج اسی میں 14 نمبر کوٹھڑی میں. کہنے لگا میں حیران. میں نے کہا یہ خدا کا انتقام ہے, یہ بندے کا انتقام ہے, یہ جنرل پرویز مشرف کی پکڑ میں نہیں, یہ خدا کی پکڑ ہے, خدا کی پکڑ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, مجھے افسر نے کہا, افسروں نے, کہ لامانی صاحب آج تو پھنس گئے نا, یہ شیعہ افسر کہہ رہے ہم قرآن کو مانتی ہیں آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں میرے پاس دلائل ہے. انہوں نے کہا دلائل لاؤ. میں نے کہا کتابیں لاؤ. کہنے لگے کتابیں کہاں سے؟ میں نے کہا تم نے ایڈریس دیتا ہوں لے آؤ کتابیں. کہنے لگے ہم کتابیں نہیں لاتے. میں نے کہا یا اللہ کیا ہے؟ اچانک میرے ذہن میں بات آئی. میں نے کہا یہ چون کے کانچے سر کی 16 کوٹھی ہے, میرے علم کے مطابق مجھ پر رات لنچر مارنے والا, یہ بھی خدا کی قدرت ہے. خدا کی قدرت دیکھو, جس آدمی نے مجھ پہ رات لنچر پر چھائے ہیں, میرے 2 کنیں شہید ہو گئے وہ بھی وہی بند, جس آدمی نے بم کا دھماکہ کیا مولانا فاروقی شہید ہوئے, 30 سے زائد نوجوان شہید ہوئے, میں زخمی ہوا وہ بھی وہاں بند, جو مجھے یہاں قتل کرنے آیا تھا میں بچ گیا, اپنے لیڈر کو قتل کر گیا موسیٰ وہ بھی وہاں بند. میں جب وہاں چلا کرتا تھا ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق تو میں کہا کرتا تھا اللہ نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ ان قاتلوں کے سامنے ذرا چل کر دکھا کہ جنہیں تم قتل کرنا چاہو خدا بچا رہا چاہے, دیکھو وہ بچا ہوا تمہارے سامنے چل رہا ہے. ہاں یہ خدا کی قدرت ہے کہ تم قاتل ہو اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, دیکھو خدا دکھا رہا ہے, جسے میں بچانا چاہوں اسے کوئی مار نہیں سکتا, کوئی نہیں مار سکتا. عدالت کو آڈر دیا آدم تارک کو عمر کا سزا سنا دو, وہ عدالتیں بھی گئی آڈر دینے والے بھی گئے, ہم باہر آ گئے وہ اندر چلے گئے. یہ فیصلے خدا کے ہیں, اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے؟ میرے ذہن میں اچانک آ گئی. میں نے کہا غلام اللہ نقوی یہاں ہے, جاؤ اس کے پاس کوئی کتاب ہوگی, جو کتاب اس کے پاس ہو وہ لے آؤ, میں اپنا موقف ثابت کر دوں گا. میرے ذہن ایک بات ہے, میرا ایک نظریہ ہے, شیعہ کی 2 صفحے والی کتاب سے لے کر 1000 صفحے والی کوئی کتاب اٹھا لو, اس میں کوئی نہ کوئی بات اسلام کے خلاف ضرور ہوگی, ضرور ہوگی, یہ میرا نظریہ ہے. وہ گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک کتاب لے آئے, کہنے لگے جی علامہ صاحب کے پاس ایک ہی کتاب تھی. میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگے یہ ترجمے والا قرآن ہے, یہ ترجمے والا قرآن ہے. میں نے کہا دکھاؤ. کیا بات, ہاتھوں میں اسکڑیاں, وہ میری آنکھوں سے پٹی اتری. میں نے افسروں کو دیکھا, کتاب کو دیکھا, یقین جانا جب میں نے کتاب کو دیکھا, کتاب کا نام پڑھا, میں ایسے خوش ہوا, چہرہ میرا اس طرح کھل گیا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا. میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد آ گئی. کیوں؟ کتاب تھی قرآن پاک کا ترجمہ شیعہ مجتہد حافظ فرمان علی کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن پاک حافظ فرمان علی, شیعہ کر کے حافظوں میں ہوتا ہی نہیں, الگ مدد سے ہوتا ہی. میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی. میں نے کہا یہ لاؤ. جب میں نے اپنے ہاتھ میں وہ قرآن ترجمہ ہمارا لے لیا جو پاکستان کے 4 اداروں نے شیخ غلام حسین اہل سند والوں نے، اسی طرح پاکستان کے آدم پرست والوں نے، اسی طرح ایک اور کمپنی ہے، انہوں نے چار کمپنیوں نے سائن کیا ہے ترجمہ فرمان علی. میں نے کہا ایسے کرو، ایک مرتبہ پھر جاؤ اپنے علامہ غلام رضا نقوی سے پوچھو یہ سنیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے، اگر یہ شیعوں کا ہے تو قابل اعتماد اور قابل حجت ہے یا ناقابل اعتماد ہے، ذرا پوچھ کر آؤ. وہ لے گئے، کہنے لگے علامہ صاحب یہ بتلاؤ یہ قرآن کی تفسیر قابل اعتماد ہے، شیعہ کی ہے یا سنیوں کی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ یہ شیعہ اتنا عصری کی کتاب ہے، یہ ہماری تفسیر ہے. اردو زبان میں ایسی تفسیر آج تک لکھی نہیں گئی اور یہ بہت زیادہ قابل اعتماد ہے. ہمارے 12 مجتہدوں نے اس پر تصدیق نامہ لکھا ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے، اس کا ایک ایک حرف قابل اعتماد ہے. جب آئے میں نے شیعہ سے کہا تمہیں بھی اس پر اعتماد ہے؟ کہنے لگا جی الحمدللہ مجھے بھی اعتماد ہے. میں نے کہا لاؤ یاد رکھو، حوالے یاد کر دیا کرو، کام آتے ہیں کبھی کبھی، نعرے یاد رکھ لو، حوالے بھی یاد رکھ لو. دکانداروں سے کہتا ہوں، افسروں سے کہتا ہوں، ایجنسی والوں سے کہتا ہوں، لکھو ضرور پر با حوالہ لکھو، ہماری ہر بات لکھو مگر با حوالہ لکھو، بے حوالہ نہ لکھو. ترجمہ فرمان علی جو شیعہ چھاپ رہا ہے، غلام حسین احمد صاحب لاہور والوں نے شائع کیا ہے، شیخ آدم جی والوں نے کراچی سے شائع کیا ہے، یہ ترجمہ فرمان علی ہے اردو زبان میں. میں نے کھولا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ چوتھا پارا ہے، چوتھے پارے کی آیت اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کے ضمن میں حاشیے پر اس نے لکھا کہ یہ بات تو واضح ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ موجودہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں، موجودہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں. میں نے کہا جناب سر، میں نے کہا یہ پڑھو جناب پڑھو، اب وہ دیکھ رہا ہے وہ پڑھتا ہے. میں نے کہا اس نے نہیں پڑھنا، دوسرے سے کہو پڑھو. اس نے جب بار پڑھی اس نے کہا لاہور توبہ 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 توبہ، یہ کیا لکھا ہے کہ قرآن بدل گیا، یہی بات وہ کہہ رہے تھے. ان کا سوچ رہا ہے چودھری صاحب کی کیا ہے، چودھری خاموش. میں نے کہا اس نے نہیں بولنا، نکالو 22واں پارا، 22واں پارا نکالا گیا پہلا رکوع. قرآن پاک کی ہے تم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں پاک کو صاف کر دے، ہر پلیتی کو تم سے دور کر دے. اس آیت کے ضمن میں حاشیے پر اس نے لکھا، کہنے لگا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، اس آیت کو یہاں سے نکال دو پھر کی قرآن کی تلاوت کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ربط پڑ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں دخل کی گئی ہے اس مقام کی. میں نے کہا جناب کیا مطلب کہ آیت یہاں کی نہیں، کسی خاص مقصد کے لیے داخل، کس نے داخل کر دی؟ کو اللہ نے تو نہیں کی، اللہ نے اگر کی ہوتی تو پھر تو مقام کی ہوتی. مجھے بات تو آپ کی صحیح ہے، دسو چودھری صاحب، چودھری صاحب جو چودھری صاحب کے لیے زمین پھٹتی تو غلط ہونا قبول کرتا، جو بولا. میں نے کہا نکالو بارہ بارہ، بارہ بارہ کی آیت نکالی وہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال کی بیٹی بیوی حضرت سارا فرماتی ہے کہ کیا عالم انا عجوزن وہادا پانی شریخا انہادا رسین عجیب، کیا میں اب بچہ کروں گی جب میں 90 سال کی بوڑھی پاس ہو گئی ہوں، میرا خامد بوڑھا ہے، اب بچہ کروں گی. تو فرشتوں نے کہا اتاج ابینا من امر اللہ رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت تم تعجب کر رہے ہو، جب خدا چاہے پھر کیا بڑھاپے، کیا کمزوریاں، کیا پہنچ بند، وہ تو وہ رب ہے جو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرتا ہے. تو اس لیے کوئی مشکل کی بات اب مسئلہ یہاں ایک اور تھا، وہ تھا کہ یہاں فرشتوں نے اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا. اہل بیت کا لفظ کس کے لیے؟ نبی کی بیوی کے لیے. تو ثابت موقف ہمارا یہ ہو گیا کہ اہل بیت سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی شیعہ کہتے نہیں حضور کی بیویاں اہل بیت ہی نہیں ہے. بھائی اہل بیت کون ہے؟ کہتے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حسین، بس ختم. ہم نے کہا حضور کی 13 بیوی اہل بیت ہے، کہنے لگے بیوی اہل بیت نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا دیکھو قرآن، فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا، لگا یہ آیت کسی خاص فرض کے لیے یہاں خوب خواہ داخل کی گئی ہے, اس مقام کی نہیں ہے, اس مقام کی. میں نے کہا بتلاؤ سران چودھری زبان. انہوں نے کہا خدا کی قسم مولوی صاحب مان گئے کہ تم صحیح کہتے ہو کہ ان ظالموں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. یہ کتاب کس کی تھی؟ آج بھی ہے, چھپ رہی ہے. موجودہ حکومت سے کہتا ہوں تم ہی پابندی لگا دو قرآن کی جھوٹی تفسیر. مسلمانوں ہمارے اوپر ظلم ضرور ہوتا ہے, ہماری بات تلخ ضرور ہے, مجھے بتلاؤ اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے. آج ہماری زندگیوں میں رب کے قرآن کے ہاتھوں پر خدا کے قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے, ہم خاموش ہیں. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی تقریر کرے قرآن کے خلاف, ظلم ہے. کوئی کتاب لکھے, ظلم ہے. وہ قرآن اتنا لوارث کہ قرآن کے ہاشیے پر کہا جا رہا ہے یہ قرآن بدل گیا, کوئی بولتا نہیں ہے, کوئی نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتے؟ گولی آئے گی, حکومت پکڑ لے گی, اور تم نہ بولو, تمہیں تمہارا چین اور مبارک ہو, ہمیں گولی مبارک ہے, مگر ہم کچھ کچرا بولیں گے. میں نے کہا نکالو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے مدرسوں کے طالب علم, ان سے نہیں, اسلام آباد کے دکانداروں, مسلمانوں, پولیس والوں, تم بتلاؤ تمہاری سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ قرآن کے حاشیے پر کہا جائے یہ قرآن بدل گیا, قرآن کو قرآن کے حاشیے پر جھٹلایا جائے, کوئی نہیں بولتا. نہ ترے والے بولے, نہ جبے والے بولے, نہ شیخ بولے, نہ تفل بولے, کیوں نہیں بولتے؟ گولی سے ڈر کر, ہتھ کڑی سے ڈر کر, پیڑی سے ڈر کر, تم ڈرو مراؤ, ہم بولیں گے, آگے بڑھیں گے. گولی کھانا منظور ہے مگر چپ رہنا منظور. تو میں نے کہا نکالو 18 پارا سورہ نور. اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک مردوں کے لیے, پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے. یہ ایسے کب نازل ہوئیں؟ جب رسول اللہ کے دور میں منافقوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی, تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا لوگو خبیث بیوی کا مرد خبیث ہوتا ہے, خبیث مرد کی بیوی خبیث ہوتی ہے, پاک مرد کی بیوی پاک, پاک پاک بیوی کا مرد. تو حضور پاک, حضور حضور تو عائشہ بھی, حضور پاک تو عائشہ بھی. بڑی واضح آیت اس آیت کے ضمن میں اس حدیث نے لکھا, فرمان علی کالے بےمان کائنات کے بدترین کافر نے لکھا. کیا لکھا؟ قرآن کے حاشیے پر لکھا. کہنے لگا یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کی ساری بیویاں پاک دامنا نہیں تھیں. یہ ناپاک کس کو لکھا؟ حضور کی بیویوں کو. مسلمانوں حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور نبی کے امتیوں اگر رسول اللہ کی بیویوں کو اپنی مائیں مانتے ہو تو سپاہ صحابہ تمہاری امی کی تقدس کی جنگ لڑ رہی ہے. حضور کی بیویوں کو ہماری ماں کو قرآن کے حاشیوں پر لکھا جائے یہ ناپاک ہے, پاک دامنا نہیں ہے, یہ معمولی ظلم ہے. حیرت کی بات ہے, وہ کالے بے ایمان کافر یہ کفر لکھے پکڑنے والا کوئی نہیں, یہ تفصیل غلط چھاپے پکڑنے والا کوئی نہیں. نسیم حسن صاحب بکواس کرے, بے ایمان گستاخی کرے, پوچھنے والا کوئی نہیں. آزم تارک صبح صاحبہ مذمت کرے, صبح پرچہ کٹ جائے گا, صبح پرچہ کٹ جائے گا. کمال کی بات ٹھہری, کچھ انصاف کرو. جنرل پرویز مشرف صاحب, وزیر داخلہ, حکمرانہ, انصاف کرو. ہم تمہارے سامنے اپنا دکھ لے کر آئے ہیں. یہ ہمارا دکھ ہے کہ آج قرآن کے صفوں پر, عام کتابیں نہیں, قرآن کے صفوں پر قرآن کو جھٹلایا جا رہا ہے. قرآن کے صفوں پر رسول اللہ کی بیویوں, ہماری ماں کو ناپاک لکھا جا رہا ہے. ہم احتجاج کریں, ہم احتجاج کریں. تم ہمیں ظالم لکھو، تم ہمیں گناہگار لکھو، تم ہمیں شرارتی لکھو، وہ قرآن کے حاشیوں پہ گالیاں لکھیں، وہ پھر بھی مومن، پھر بھی پاس ہے، وہ پھر بھی پاس ہے. کہتے نہیں وہ تو امن کی بات کرتے ہیں. یہ امن کی بات ہے؟ قرآن کے تحریف کا عقیدہ پیش کرنا، قرآن کے صفحوں پر حضور کی بیویوں کو گالی دینا، یہ امن کی بات ہے؟ سپاہ صحابہ کی جدوجہد کو سمجھو. آج کی کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبرے پیغمبرے تو حضور ایسا انقلاب لائے کہ 1400 سال گزر گئے، حضور کا لایا ہوا انقلاب آگے آگے بڑھ رہا ہے، ہر روز کامیاب ہو رہا ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی ناکام، ایک لمحہ کے لیے بھی ناکام. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھو جا کر افغانستان میں، دیکھو جا کر افغانستان، ساری دنیا انقلاب مصطفیٰ کے علمبردار، اسلامی نظام کے علمبردار، طالبان کے خلاف ہے، پوری دنیا مخالف. لیکن جاؤ جا کر دیکھو رسول اللہ کے انقلاب، رسول اللہ کا دین، حضور کے لائے ہوئے نظام کو نامز کرنے کی برکتیں دیکھو. ہمارے ملک میں علامہ اقبال کا بیٹا ہے، بعض بہت باتیں کرتا ہے، ابھی تازہ افغانستان سے ہو کر آیا ہے، کہنے لگا خدا کی قسم میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں. کیا مانا؟ کہنے لگا میں مانتا ہوں ایک چیز 10 روپے نہیں، 1000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ روڈ کے اوپر رکھ دو، 8 دن کے بعد واپس آؤ، وہ پیسہ بہت بڑا ہوگا. وہ ایسے لوگ ہیں جو شام کو پیٹ بھر کے روٹی تو نہیں کھاتے مگر کسی کے پیسے کی چوری نہیں کرتے. یہ کون سا انقلاب ہے؟ وہ جنگ قوم، وہ قبائل جو لڑا کرتے تھے، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج شیر و شکر کس نے بنا دیے؟ آج امین کس نے بنا دیے؟ آج دیان پار کس نے بنا دیے؟ وہ لوگ جو پیسہ لے کر روسیا کا تعاون کرنے والے تھے، روسیا کو دعوت دینے والے تھے، آج امریکہ پیسے دے رہا ہے، انڈیا پیسے دے رہا ہے کہ تم طالبان سے بات کرو. وہ کہتے ہیں اس بات کا سوچنے کے بھی نہیں ہوتے آتے. ہمارے پاس یوسف رمزی، وہ دوسرا کیا تھا؟ امر کاشی. جناب انہوں نے کہا لاؤ، ہم نے پیش کر دیے پلیٹ میں آ کر، یہ لے لیجیے کاشی، یہ لے لیجیے رمزی. ہم رمزی کو تحفظ نہ دے سکے، امر کاشی کو تحفظ نہ دے سکے. طالبان کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا ایک بال بھی نہیں دیں گے، ایک بال بھی. یہ غیرت، یہ قوت، یہ جرات، یہ آزادی، یہ بلند حوصلگی کس نے دی؟ اسلام کے انقلاب نے دی، اسلام کے انقلاب نے دی. ہم کہتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں تاثر گدائی لے کر ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، امریکہ کے سامنے محتاج بن کر بچ جاؤ، کسی کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، رسول اللہ کے دروازے پہ آؤ، خدا کے دروازے پہ آؤ، وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، وہ تمہیں کسی کا محتاج. میں دعوے سے کہتا ہوں آج پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، کسی دکاندار سے ٹیکس لینے کی ضرورت ہے، کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لوگ کہیں گے مولوی صاحب دیوانے کی بڑھ ہے، ہم تنخواہیں کہاں سے دیں گے، ہم حکومت کہاں سے چلائیں گے؟ تو میں کہوں گا جب اسلام آئے گا تو تمہیں پھر پی ایم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، سی ایم ہاؤس، یہ سب چھوڑنے پڑیں گے، فاروق اعظم کی طرح جھونپڑیوں میں رہنا پڑے گا. جب تم جھونپڑیوں میں آ جاؤ گے، سوکھی روٹی کھا کر پھر گرم پانی پینے کے عادی بن جاؤ گے، جب تم ایئر کنڈیشن چھوڑ کر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنے کے عادی بن جاؤ گے، تمہیں کسی سے ٹیکس لینے کی ضرورت ہے، پھر تمہیں کسی سے ٹھیک مانگنے کی ضرورت ہو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جاؤ، طالبان تمہارے پڑوس میں ہے، کسی ملک سے ایک پیسہ بھی وہ قرضہ اور کسی دکاندار سے ٹیکس بھی؟ ملک چل رہا ہے، ملک نظام چل رہا ہے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہے. افغانستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے بڑا ہے، پاکستان سے بڑا، یہ دیر میں رکھو، طالبان پاکستان سے بڑا ملک چلا رہی ہے بغیر قرضہ لیے، بغیر ٹیکس لیے. اگر وہ ملک چلا سکتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے. وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں جس کی سڑکیں ٹوٹی، جس کے مکان گرے، جو کمبوں کا نشانہ بن بن کر 10 سال جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا، وہ تباہ ملک کو چلا رہے ہیں. اور تم روشن ملک کو نہیں چلا سکتے، کیوں نہیں کرا سکتے؟ انگریز کا کالا قانون، امریکہ کی محتاجی اور کلائی جب تک اختیار کرو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر انقلاب کانفرنس کا پیغام یہ ہے، مسلمانوں رسول اللہ کے انقلاب کو قبول کرو، حضور کے انقلاب کے سامنے آ جاؤ، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آخر میں کہوں گا، کورونا ایجنسی میں وہاں کی انتظامیہ حالات خراب کر رہی ہے، ہمارے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے، حکومت اس بات کا نوٹس لے ورنہ حالات خراب ہوں گے۔ ذمہ داری مقامی انتظامیہ اور حکومت پر ہوگی۔ دعا کروائیں گے مولانا محمد شاہ صاحب، آخری بات سنو، کوئی ساتھی دعا کے بغیر نہیں جائے، ہر آدمی بیٹھ جائے، ڈسپلن کا پتا چلنا چاہیے، ایک منٹ میں ہر آدمی بیٹھ جائے بھائی، پتا چل جائے گا آپ کو، یہ کوئی جلسہ اگر سپاہی صاحب کا کسی اور کا ہو پھر تو میں سمجھوں، فوراً بیٹھیں، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا جیل میں، میں نے حضرت فاروق کی شہید سے، وہ وعدہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پوری تقریر کے بعد آپ سے ایک وعدہ لینا ہے، وعدہ یہ لینا ہے آج کے بعد کوئی نوجوان بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز ادا کرے، وعدہ کرو نماز کی پابندی کرو گے، نماز با جماعت ادا کرو گے، ایک بات وعدہ کرو کہ آج کے بعد رزق حرام کو کبھی بھی آپ اپنے گھر میں اپنی زبان تک رزق حرام کا نام بھیجو، حلال کا رزق کھاؤ، حرام کا رزق چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو۔ تیسری بات، اپنے گھروں سے بے حیائی، فحاشی، بے سنجیدگی، مجھے حیرانی ہوئی، یہ جو نواز شریف شہباز شریف ہیں ان کی تو حالت اور ہے، ہم سمجھتے تھے یہ جو عباس شریف ہے نا یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا صوفی ہے، میرے ساتھ ہم نے کہا بڑا صوفی نیک آدمی ہے، اس نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ مجھے ڈش اینٹینا کی اجازت ہو، ڈش اینٹینا کی، واہ 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 صوفی صاحب، چھوٹے میاں تو چھوٹے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، ڈش اینٹینا جا دیکھو، اپنے گھروں سے وی سی آر اور ڈش اینٹینا کو نکال دو، نماز کی پابندی، حرام سے اجتناب، بے حیائی، فحاشی، اریانی کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی آدمی یہ تین کام کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصر اس کے ساتھ ہوگی، وہ اپنے آپ کو صحابہ کا سچا سپاہی کہلانے کا حقدار ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، اپنی شکل صورت صحابہ جیسی بناؤ، رسول اللہ جیسی بناؤ، تیار ہو اس کے لیے، شکل کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ جیسی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ شکل کیسی ہونی چاہیے؟ چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ جیسا اور صحابہ جیسا۔ حضرت منوالی کے کیس میں میں عرض کروں گا کہ ہمارے بے گناہ ساتھی گرفتار کیے ہوئے ہیں، 10 کارکن ابھی تک گرفتار ہیں 2 مہینوں سے، اور جتنے نامزد کیے گئے سارے بے گناہ ہیں، حکومت انہیں پھر فوراً رہا کرے، اور سفید داڑیوں والے تو بزرگ بھی 2 مہینے سے گرفتار ہیں، فوراً بے گناہ رہا ہونا چاہیے، آگے کوئی نہ آئے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اصل عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم یسر لنا امورنا مرحبا بالخدا اختارنا والسلامة فی دیننا و دنیانا، یا اللہ نے کابرین امت کو جنہوں نے اسلام کے جھنڈا پھر بلند کیا ہے ان کو شامل رکھ، اللہ پورے ملک میں شانتی کے فیصلے فرما، اللہ آنے والے نوجوانوں کے لیے قربانی قبول فرما، اللہ جیسا کرنے والے کی قربانی قبول فرما، اللہ ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے علاقے میں ایسے جلسے کریں کہ لوگوں کے ایمان میں شاگر ہوں، وصل اللہ تعالیٰ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم الرشيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات الاحترام حضرات العلماء الكرام معزز بزرگوں مخلص نواحی سرفروش جاندار سپاہی صحابہ کرنے والے ہم سفر ساتھیوں, آج 8 جون 2000 کو پیغمبر انقلاب کانفرنس سپاہی صحابہ اسلام آباد کی طرف سے انعقاد پذیر ہے. اس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مولانا نے 15 منٹ دیے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. اتنا مقدس اتنا وسیع عنوان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 15,000 سال کی بیٹیوں پر تو وہ کم ہے. یہ عنوان اتنا وسیع ہے جو اللہ نے بیان کیا اپنے محبوب کی سیرت کو تو 23 سال لگے, اور پھر کائنات میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر بیان کیا گیا اور لکھا گیا ہے مخلوق نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میں چاہتا تھا کچھ سیرت کی جھلک پیش کروں اور اس کے بعد پھر کچھ دیگر باتیں, لیکن وقت کم ہے. حضرین حضرات رشید کرتے ہیں ان شاء اللہ تفصیلت آپ کے سامنے اس عنوان کے مناسبت کی گفتگو کریں گے. ستائے صحابہ پاکستان جو اہل سنت کے نمائندہ تنظیم ہے, وہی کہ پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں غلبہ اسلام اور خلفاء راشدین کے نظام کے لیے شب و روز کوشاں ہے. ہماری محنت کا اصل محور مرکز وہ خلفاء راشدین کا نظام ہے, اور اس کے بعد میں جتنی بھی حائل رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کا بھرپانا ہمارا مذہبی فریضہ ہے, اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سب سے بڑا فتنہ جو پاکستان میں ہی صرف نہیں بلکہ ہر جگہ پر اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, 1400 سال سے کرتا آیا ہے, آج بھی وہ اپنا موقع ضائع نہیں جانے دیتا. اس فتنے کے خلاف عملی جد و جہد کرنا اس کا سازہ کا مشغول ہے اور ایک پروگرام ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایک عرصہ تھے صحابہ کرام کے خلاف اور خلفاء راشدین کے خلاف جو سلسلہ جمع آ رہا تھا, 1400 سال پر وحید تھا. سپاہی صحابہ مرض وجود میں آنے کے بعد اللہ کے فضل سے 14 سال سپاہی صحابہ نے محنت کی ہے اور اس فتنے کو دبام دی ہے کہ آج وہ اپنے دفاع پر مجبور ہے, جبکہ اس سے پہلے وہ صحابہ کرام کو نشانہ بنایا کرتا تھا, صحابہ کرام پر الزام تراشی کرتا تھا. آج وہ کتنا اپنے دفاع پر مجبور ہے, اپنے عقیدے کے تحفظ پر مجبور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کو اس تحریک کو اس انداز میں جاری رکھا جائے تو کچھ قربانیوں کی کچھ محنتوں کی مزید ضرورت پڑے گی, نتیجہ تن انشاءاللہ منزل ہماری بالکل قریب ہو جائے گی. لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ اتنا شاطر ہے, اتنا غلیظ اجدار اور مکار فتنہ ہے کہ 1400 سال کے ہمارے اکابر نے بڑے احسن انداز میں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے علمی محنت کی, تحریراً محنت کی ہے, لیکن ان کے اس مدلل اور محقق محنت کا جواب بہتر انداز میں دینے کے بجائے یہ کتنا اپنے اوپر سے تکیے کی چادر اتار کر مزید کھل کر کے سامنے آنا شروع ہو گیا, اور ایرانی انقلاب کے بعد 11 فروری 1979 کے بعد سرعام اس نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے. تو جو انداز پہلے تھا اس انداز میں اگر میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میرے اکابر کی محنت ٹھیک نہیں تھی, میرے اکابر نے بڑے آسن اور بڑے مضبوط انداز میں علمی تحفظ کیا اس فتنے کا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے بیٹھ جائے بس خاموش ہو جائے, نہیں کوئی اعلان کر رہے بیٹھنے کا, بیٹھ جائیں گے پوری. کہ میرا کالج نے اس فتنے کے ساتھ جو محنت کی ہے وہ قابل قدر ہے,
لیکن میرے اکابر کی وہ علمی محنت کا بہتر جواب دینے کے بجائے اس شاطر اور عیار فتنے نے بڑی بےروٹی اور بڑی گھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید وہ آگے پھیل کر کے سامنے آیا. تو ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ آپ ان کو اس انداز میں روکنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لیے ضرورت اور قوت کی ضرورت ہے. اور اس قوت کے خلاف صحابہ کرام کے اس انداز کے اپنانے کی ضرورت ہے جسے قرآن مجید نے صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اشداء علی الکفار کا مثال ٹھہرایا ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ جماعت کفر کے مقابلے میں انتہائی سخت مزاج انتہائی سخت جذبہ رکھا کرتی تھی. جب صحابہ کرام نے اس سخت جذبے کے کردار کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے راہ میں کانٹے بچھانے والے آپ کے رستے میں مختلف رکاوٹیں کھڑی کرنے والے آج زیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور صحابہ کی جرات سنبھالا موقع پر نظری اور جذبہ کے نتیجہ میں اسلام بڑھتا اور بھاری بڑھتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 64,000 مربع میل زمین پر اسلام کا جو غلبہ ہوا وہ پیار سے وہ نصیحت سے وہ نرمی سے وہ ہمدردی سے نہیں بلکہ وہ جہاد کی تلوار علم جہاد بلند کرنے سے اور جرات کا قدرت کا شکتی کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں جن زمین کے نصف زائد حصے پر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے. کفر کا جو مقابلہ صحابہ نے کیا یہودیت اور عیسائیت ہو دنیا کے جتنے کفر تھا اس کے مقابلے میں شدت والے کفار پر عمل پیرا ہو کر کے مقابلہ کیا پوری دنیا میں اسلام کی بہاریں آئی اور فطروں کے سر نیچے ہوئے فطرے خاک پہ ملتے ہوئے نظر آئے. سپاہی صحابہ آج سے پہلے جو انداز چل رہا تھا احسن تھا مٹلانا تھا بہت کہانا تھا لیکن فطرے کی شرکت اشاری اور مکاری اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ اس کو اس انداز کا جواب دیا جائے جس انداز میں وہ اپنی شرکت کھلاتا ہے. چنانچہ اللہ نے مولانا حضرت جلدی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا. آپ میدان عمل میں آئے تو جدت نہیں وہی اکابر کے پتے وہی اکابر کی زبان وہی اکابر کا طریقہ لے کر کے اس کو چوک و چراہ ہو کر آئے اور کھل کر کے شیلت کے کفر کا اعلان کیا. چوکوں میں چراہوں نے شرعام وہ فتویٰ جو کتابوں میں لکھا تھا عوام الناس کو بتلایا. 14 سال کی محنت کا نتیجہ ہے 1,000 علماء کارکنوں کی تباہی پیش کی سینکڑوں آج تک دیواریں سنتا ہے سینکڑوں پیدل ہے کئی مسائل اور مشکلات برداشت کیے لیکن الحمدللہ اس خطے کو اس سخت انداز کے اپنانے کے نتیجے میں وہ لگام دی اس پر صاحب رہے کہ آج ایران کے گواشتے ہو یا پاکستان کے شیعہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ نے باقاعدہ اصول اور ساتھ مقرر کیے ہیں دین کے ہر کام کے لیے ہر پہلو اور ہر شعبے پر کام کرنے کے لیے. وقت نہیں کہ میں کسی تفصیلات میں جاؤں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے جب کسی کفر کے مقابلے کے لیے احکامات نازل کیے تو نبی کو مخاطب کر کے کچھ اور کہا اور امتوں کو مخاطب کر کے تھوڑے سو کے ساتھ کچھ اور وضاحت کی. وجہ اللہ کو معلوم تھا کہ میں اپنے محبوب کو جو حکم دوں گا میرا محبوب وہی کرے گا اس سے زیادہ بھی آگے پیچھے تعویلات یہ وہ نہیں ہوں گے. امت کیونکہ مسلمان ہے وہ ایمان ہے وہ نبی ہے وہ قائد ہے وہ مرشد ہے مرید اور اذکار اور امتی اس کی بہ نسبت تو کمی ہے نا کمزوری تو پائی جاتی ہے ممکن ہے بات کو بتانے کے لیے تعویلیں کرنے لگتے ہیں. اس لیے اللہ نے باقاعدہ وضاحت کی جہاد کا حکم نازل کرتے ہوئے یا ایھا النبی تو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم. لفظ جہاد استعمال کیا کہ اے میرے نبی کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو. کیا کہا شہباز شریف صاحب تو نہیں آئے ہوئے آپ ہے اور شہباز شریف تو نہیں بیٹھا ہوئے ادھر تو پھر بولتے کیا نہیں بیٹھے ہو. اللہ نے کیا کہا یا ایھا النبی جو جاہد الکفار اے نبی جہاد کرو کافروں کے خلاف. کیا لفظ کہا جہاد کرو جاہد کا جملہ استعمال کیا کیوں اللہ کو معلوم تھا میں نبی کو جو کہوں گا اپنے محبوب کو میرا محبوب اس پر تعویل نہیں کرے گا کہ جہاں کو میں نے تو کہ اس کے ادھر ادھر کر کے گزارا کر کے ہم کہیں گے یہی تو جو جیب ہے بس کر لی ہے. نہیں لفظ جہاد استعمال کیا نبی کو مخاطب کر کے وہاں تعبیر کی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی پیغمبر سے یہ توقع تھی کرو اس پہ تعبیر کریں گے. طلب سے جہاد استعمال کیا لیکن جب امت کو مخاطب کیا تو اللہ نے فرمایا الذین یلونکم من الکفار, مسلمانوں میرے نبی کی امتیوں کفار کے خلاف عملی جہاد کرو, لڑائی کرو, عملی طور پر میدان میں نکلو. اگر امت کے لیے ابھی لفظ جہاد یہاں پر اس جگہ پر استعمال ہوتا, آگے تو ہوا ہے لیکن وضاحت کی بات کر رہا ہوں, یہاں بھی اگر استعمال ہوتا نبی نے تو جہاد کمانا کتاب ہی لینا تھا, ہم نے جہاد کمانا تھا تو جیل لے کے گھر میں بیٹھ جانا تھا. تو وضاحت کر دی کہ یا نبی جائے گی کپاس, نبی کو مخاطب کیا اور اس نے جہاد استعمال کیا کہ نبی نے تعویل نہیں کرنی, امت کو راستے کو بچانے کے لیے تعویل کی گنجائش تھی, اس لیے امت کو کہہ دیا قاتل لذیذ یلون کم, لڑائی کرو عملی طور پر میدان میں نکلو, عملی طور پر میدان میں نکلو. توجہ کریں کہ اس کا کتاب استعمال ہوا تاکہ اس کا تعویل کر کے جان نہ چھوڑے, بچے کو حکم دیا جا رہا اس پر عمل کر کے دکھا, ٹھیک ہے. اور کہا یہاں جو نبی ہوتا ہے تو سارے لوگ کیلا بہت علیہ ہی نبی کو کہا کہ میرے محبوب کو بڑے ریاست کے خلاف اتنی محنت کرے آپ کہ آپ کا غصہ آپ کا غضب ناک ہونا ان کا آپ پر حاضر ہو جائے. اور اگر امت کو مخاطب کر کے اللہ کہتے وقت نسو علیہ کہ آپ کا غصہ ان پر حاضر ہو جائے تو ہم پتہ کیا کرتے, وہ شیعہ بڑا بڑا کافر ہے لیکن کمرے کے اندر سٹیج ہوتے نہیں کہ پرچہ درج ہو جائے گا شیعہ کافر کے, پتہ نہیں کیوں ہو جائے گا. اس وقت میں بڑا مخالف ہوں شیعہ میں, میں بڑا غصہ نہ دیتے کرتا لیکن اندر جا کے باہر آتے یہاں پر وقت نسو علیہ امت کو نہیں کہا, نبی کو کہا یا یہ نبی ہو جائے اور محسوس کرے اس وقت میں آگے کہ میرے خلاف کوئی جماعت کام کر رہی ہے, کوئی نوجوان اور کوئی قیادت میدان میں عمل رہے پیارا ٹاسٹر ہے متحدہ جماعت پہنچ کے اجلاس میں پہنچ چکی ہے, ٹیلی ویژن کے اسٹیشن پر پہنچ چکی ہے, سپریم کورٹ پہ پہنچ چکی ہے, جب وہ سلیکٹ کاسٹ قیادت پہنچی ہے تو کفر باسٹر ہونے سے آتا ہے. اور اگر نرمی کر لی جاتی تو کفر کو کیا تکلیف تھی. اگر آپ کہتے ساتھ آپ من کے کافر قرآن کے من کے کافر تو آپ کے ساتھ شیعہ نبی مل کے نعرے لگانے کے ساتھ آپ من کے کافر قرآن کے من کے کافر کیوں. لوگ بھائی سو رہے تھے گرمی کے دنوں میں, شیخ چلی صاحب آئے انہوں نے گھڑیاں پیسے نکالنے شروع کیے تو کسی نے دیکھ لیا کہ چوری کر رہے ہیں, انہوں نے شور ڈالا چور 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 تو شیخ چلی بھاگا پیچھے لوگ بھاگے آپ بھاگتے بھاگتے ان کے درمیان میں آ گیا شیخ چلی, اس نے بھی شور نکالنا شروع کر دیا چور 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 چور. اب یہ نہیں پتہ لگا چور ہے کون. آپ کہیں گے صحابہ کے من کے کافر قرآن کا من کے کافر, شیعہ بھی کہے گا ہاں قرآن کا من کے کافر صحابہ کا من کے کافر, یہ نہیں پتہ لگا ہے کافر کو. لیکن جب تو جرات کے ساتھ کہے گا کہ صحابہ اور قرآن کا من کر شیعہ ہے یا آپ کا بہترین کافر ہے, کیا تکلیف ہوگی تیرے عمل سے اس کو فرق, پھر اسے پتہ لگے گا کہ آپ گھنڈی کے دیوالے چودہ سال کے بعد مارے کھانے کے بعد قربانیاں دینے کے بعد گھنڈی کے دیوالے آج بھی زندہ ہے. آج ابھی اگر ہم صحابہ کے ساتھ کوئی بکواس کرنے کی کوشش کریں گے تو گھنڈی کے دیوالے ہمیں وہ بدماشی نہیں کرنے دیں گے. لیکن اگر تو نے لڑکی اختیار کر لی, اگر تو ٹھنڈا کر گیا, کفر ٹھنڈا نہ پڑا, اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطہ بنایا ہے وَإِنْ جَرَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْرُحْ لَهَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں یہ کافر آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے کوئی سلح سلح کا چکر چلائے تھوڑے جھک جائے تو یہ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ جَرَحُوا لِلسَّلْمِ, اگر وہ نرم کرے تو سلح کے لیے جھک جائے تو فَاجْرُحْ لَهَا, پھر آپ کی جھکے لیکن پہل وہ کرے, پہلے وہ نیت کے کونسل کی بات کرے, پہلے وہ عمل کے بچوں کی بات کرے. لیکن اگر وہ صحابہ پر مسلسل تبرا کرتے رہے بدماشی کرتے رہے پھر تجھے کوئی قرآن اجازت نہیں دیتا کہ تو نرمی کا, پھر تو چرت کے ساتھ مقابلہ کا. 10 سال سے ہمارا دعویٰ تھا کہ مولانا حکومت کی محنت کے نتیجے میں شیعہ دب چکا ہے, نیاز دوسری نہیں کر سکتا, صحابہ پر تبرا نہیں کر سکتا, ہم نے کچھ امن امن کی رقم لگا لی, ہم نے کچھ رویہ بدل لیا, میں نے اور آپ نے کچھ مسلحت اپنا لی, نتیجہ کیا نکلا کہ اس سال محرم میں سب سے زیادہ ناجائز جلوس شیعہ نے نکالے. اور اسی سال محرم میں ملک کے مختلف حصوں میں سارا چراغ لاہور مستان اور رہی خان کے مختلف علاقوں میں اور بالخصوص چھن کے اندر حضرت امیر المومنین کا نام لے کر کے شیعہ نے گالیاں نکالی, چوندا چھوڑ دیا, یا قیادت ہوتی ہے کتنا بھی کرنا ہے آپ نے؟ یہ قابل افسوس بات ہے یا نہیں ہے؟ کہتے جی حکومت کی کمزوری ہے, انتظامیہ نے سرپرستی کی, فوجیوں نے سرپرستی کی. میں کہتا ہوں آپ کی جگہ پر بات, سب سے پہلی بات ہے میری تیری کمزوری ہے. اگر میں تو ہندو کی سوچ لے کر اسی انداز سے مزاج عمل میں رہتے, آپ کسی کا بات کے پچی کا پیچھے چراغ پچی کے میرے ماموں کو گالی نکالتا. وہ غالب مسلمین کو وہ کہتے ہیں کہیں کے نام لے کر تبرا کرتا, یہ ضرورت نہ پڑی. یہ ضرورت ہوئی ہے تو اس پر نظر ثانی کرے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور نرم نرم فیل کرا ہوں اس میں کب رہنا ہے, پہلے دو لمبی کرو پھر آپ کو کرنا. اگر دو لمبی نہیں کرتے تو اسی طرح تو پیشی کر رہے, تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ لمبی کر دیا؟ جماعت کو بچانے کے لیے اگر مرکز کوئی حکم دو تو الگ بات ہے. ذات کو بچانے کی میں بات کرتا ہوں کہ ذات کے لیے نرمی کی سوچ چھوڑ دیجیے, جو آپ کے ساتھ اس کفر کا مقابلہ تھا. اور قرآن مجید نے دوسری جگہ بھی کہا, بلا ستے المقصدین, میرے محبوب ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ جھوٹے ہیں, ان کی تباہ نہ کرنا. اور یہی تجربہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کے اجلاسوں میں مذاکرات میں بیٹھ بیٹھ کر کے ڈی سی کہتے ہیں اس سال ہم کو نکالنے دو, آئندہ نہیں نکالیں گے. آئندہ لگا کر ڈی سی کہتے ہیں تو پچھلا ڈی سی کا میں تو لیا ہوں, مجھے پتا نہیں آئندہ سال ایسے نہیں ہوگا. ہم پھر نرمی کر جاتے ہو, پھر بدماشی کر جاتے. بلا ستے المقصدین, نقصان ان کی راتوں میں ہو جھوٹے ہیں. اور محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہا, بدو لو خود ہی لو پہ ڈھیل, یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہاتھ چھوڑے تو نرم پڑ جائے, ڈھیلے پڑ جائے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. لیکن ترتیب یہی بتائی کہ پہلے وہ ڈھیلے پڑے تو پھر آپ پڑھنا. اگر وہ نہیں کرتے نرمی وہ شاطر پڑھے تو کبر پھر بدماشی پڑھے تو میرے محبوب آپ کو بھی نرمی کی کوئی اجازت نہیں. آپ دین کو بیان کرتے جائیں, کل کے بیان کرتے جائیں, دین ان کا محتاج نہیں ہے. یہی انداز اپنا سپاہی صاحب کے نوجوان. اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, کل چیف جسٹس نسیم حسن شاہ جو صاحب کا ریٹائر چیف جسٹس ہے, اس کا انعام کا بدترین لائن بےمان انسان نے خمینی جیسے بدترین انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت دی ہے. یہ بیان آپ نے پڑھا ہوگا, امام خمینی کسی پیغمبر سے کم نہ تھے. میں کہتا ہوں نسیم حسن شاہ کسی بڑے سے بڑے ابو جہل فرعون نمرود اور خمینی جیسی لانتی سے زیادہ ایمان بھی کم نہیں ہے. لیکن میں اس پر کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے کیا نوٹس لیا ہے. اگر سلمان رشدی